السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الفتن, دجال کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. صحیح بخاری والی احادیث ہماری ختم ہو گئی ہیں. دوسری جو کتابوں کی احادیث ہے اب اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے دجال کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا کیا نشانیاں ہوں گی, جی, تو جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جس وقت دجال کا ظہور ہوگا تو حالات کیا ہوں گے, وہ ہم نے پڑھا تھا, کون سا دور واپس آئے گا, اور انہیں کچھ نشانیاں پڑی تھی حالت کی. جس وقت دجال کا ظہور ہوگا اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی, نہیں غصے میں ہوگا, پھر اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی شکل و شباہت ہم نے پڑھی, اور وہ ایک انسان ہی ہوگا انشاءاللہ, وہ آج ہم پڑھیں گے. کیونکہ بہت سارے لوگ دجال کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وارنر برادرز شاید یہ ایک موویز بنانے والے کچھ لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے لکھا تھا اس کے بارے میں, ایک میگزین نکلتی ہے, وہ میگزین کا نام مجھے ابھی نہیں یاد آ رہا ہے, اردو کی میگزین نکلتی ہے, اس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ دجال, ایکچولی کیمرے کو انہوں نے دجال کہا تھا, کیونکہ کیمرہ جیسے ہمارے موبائل میں کیمرہ ہے یا جو بھی ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ ایک ہوتی ہے, تو اس سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایک آنکھ والی جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ ٹی وی ہو, چاہے کیمرہ ہو, چاہے موبائل میں ہو, تو اس کو انہوں نے دجال کہا ہے. اور کچھ لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وارنر برادرز کا جو لوگو ہے, یعنی نشان ہے ان کا, جو آئیکن ہے جس سے وہ فلمیں بناتے ہیں, ان کی پہچان وہ بھی ایک آنکھ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو بات ہم سبھی ہی جانتے ہیں کہ جتنی بھی فلمیں یا بے حیائی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب دجال کو ہی ایکچولی پروموٹ کرتی ہیں دیکھا جائے تو, یعنی دجال جو فتنہ لے کر آنے والا ہے تو اسی کو پروموٹ کرتی ہیں. تو ایکچولی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایکچوئل میں پیش آئیں گی, اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے, اور وہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, کوئی شے نہیں ہو سکتی, کوئی آبجیکٹ نہیں ہو سکتی, وہ ایک انسان ہوگا جو دجال ہوگا. تو اسی کے بارے میں ہم دیکھیں گے. ایک حدیث اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں, حذیفہ بن یمان والی روایت سے جو حدیث ثابت ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ حذیفہ بن یمان فتنی والی احادیث رسول اکرم سے پوچھا کرتے تھے تاکہ فتنوں سے بچ سکیں. تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا, گھنے بالوں والا ہوگا, اور اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی. اس کی آگ در حقیقت جنت ہے, اور اس کی جنت در حقیقت آگ ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب الفتن. اور ایک روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ دجال کانا ہوگا, اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوگی, آنکھ کی جگہ موٹا ناخن سا ہوگا, یا انگور جیسا ہوگا, جیسے سبز رنگ کا چمکدار ستارہ ہو, نہ تو زیادہ ابری ہوئی اور نہ ہی زیادہ دبی ہوئی, بال پورا گندا سے ہوں گے. اور یہ مستدرک حاکم نے اس کو روایت کیا ہے, صحیح حدیث علامہ ناصر الدین الوانی نے اس کو صحیح کہا, امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا, امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دجال کا سر پچھلے جانب سے کچھ گنجا ہوگا, انقریب وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, تو جس نے یہ کہا تو وہ جھوٹا ہے, تو ہمارا رب نہیں بلکہ ہمارا رب اللہ ہے, نہیں لوگ اس کے لیے کہیں گے, ہم نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کیا, اور ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, تو اس پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا, ان دجال ایسا کہنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ بھی سلسلۃ الصحیحہ امام ناصر الدین البانی کی حدیث ہے, اور اس کو بھی مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا, دجال کانا بے حد سفید اور چمکدار ہوگا, اس کا سر افعی صاحب کی مانند ہوگا, وہ لوگوں میں سے عبدالعزہ بن قطن سے سب سے زیادہ مشابہ ہوگا. یہ عبداللہ بن قطن ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اس زمانے کا ایک شخص تھا, اس کے مشابہ ہوگا, اس کے جیسا دکھتا ہوگا. لیکن یہ حدیث بھی علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, سلسلۃ الصحیحہ میں ہے, اور بھی بہت سارے حدیث کے بیان کرنے والوں نے اس کو صحیح کہا ہے. دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی, اور بائیں آنکھ گوشت کے ٹکڑے کی مانند ابھری ہوئی ہوگی, اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. یہ بھی حسن ہے حدیث, اور ابن کثیر نے فرمایا کہ اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو مسند احمد اور بہت سارے دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا, اور اس کافر جو لکھا ہوگا اس کو مٹا نہیں سکے گا. آپ دیکھیں کہ یہ ساری احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کیوں کی ہے اتنی زیادہ، اور یہ کسی انسان کی ہی نشانی ہم کو لگ رہی ہیں، تو اس لیے کوئی آبجیکٹ کو ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں وہ آبجیکٹ اس دجالی فتنے کو پروموٹ کرنے میں کام دے سکتا ہے، مدد دے سکتا ہے، لیکن دجال اٹ سیلف خود کوئی کیمرہ نہیں ہو سکتا، کوئی آبجیکٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کوئی انسان ہی ہوگا اور اس کا ظہور ہوگا باقاعدہ، اور وہ لوگوں کو بہکائے گا اور فتنے میں مبتلا کرے گا. تو اسی لیے یہ کانسیپٹ رکھنا کہ کیمرہ ہی دجال ہے، ٹی وی ہی دجال ہے، یا جو لوگو ہے کسی کمپنی کا یا کوئی فلمیں بنانے والوں کا تو وہی دجال ہے، یہ کہنا پوری طرح صحیح نہیں ہے. ہاں وہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ چیزیں دجال کے فتنے کو پروموٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے دجال ایک انسان ہی ہے، جیسے کہ بعض مفکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ امریکہ دجال ہے، کچھ نے کہا کہ اسرائیل دجال ہے، حالانکہ دجال انسان ہوگا. جیسے فاطمہ بنت قیس والی جو طویل حدیث ہے، اس میں کیا کہا گیا تھا کہ اس میں جو بات ہم کو ملتی ہے اس کا جو کچھ حصہ ہے حدیث کا کہ میں جاسوس ہوں، انہوں نے کہا کہ کس کا جاسوس؟ اس نے کہا اس آدمی نے دجال کی طرف چلو جو دیر میں ہے یا دیر میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق ہے. جو ایک شخص ان کو لے کر گیا تھا جو کشتی جن کی بھٹک گئی تھی راستے میں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو وہ آدمی اس کو لے کر آدمی ان لوگوں کو لے کر گیا تھا ایک غار میں، اور کہا تھا کہ میں اس شخص کا سفیر ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے بھی اس آدمی نے بھی، یا اس جو جانور نما جو آدمی تھا جس کے جسم پر بال تھے، اس نے بھی دجال کو ایک شخص ہی کہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرسن ہے وہ. اور عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال چھوٹے قد والا آدمی ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے. یہ بھی صحیح الجامع ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اوپر والی جو حدیث تھی وہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور دوسری احادیث کی بک میں بھی ہے. تو اور ایک اور جو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے دجال کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک خوب موٹا آدمی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی انسان ہی ہوگا، کیونکہ دو بار احادیث میں اس کو آدمی یا شخص کہا گیا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار خواب بھی دکھائی دیا تھا دجال کا، جیسے کہ بلکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ دکھایا گیا آپ کو، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رہنمائی کر سکیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میں خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گون تھے، یعنی جن کا دونوں کے بیچ کلر تھا، اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، ان پر میری نظر پڑی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ موجود لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں. پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا، یعنی ریڈ جیسا، اس کے بال گھنگریالے تھے، ایک آنکھ کا کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی. لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے، اس کی صورت عبد العزا بن قطن سے بہت ملتی تھی. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری میں، لیکن ہم صرف اس کا نقشہ دیکھنے کے لیے یہاں اس کو پڑھیں گے، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ گندمی رنگ والے، دراز قد اور گھنگریالے بالوں والے تھے. یوں محسوس ہوتا تھا گویا قبیلہ شنعوں کا کوئی شخص ہے. اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا جو درمیانے قد درمیانے جسم سرخ و سفید رنگ اور سیدھے بالوں والے تھے. میں نے جہنم کے داروغے کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب اپنی قدرت کی نشانیاں مجھے دکھائیں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب بدل الخلق میں سے ہے. تو ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک پرسن ہوگا، ایک آدمی ہوگا، ایک انسان ہوگا، کوئی آبجیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی کنٹری کو ہم دجال نہیں کہہ سکتے. ہاں کوئی کنٹری دجال کو اس کے فتنے کو پروموٹ کر سکتی ہے یا دجال کی جیسے کام کر سکتی ہے، لیکن اٹ سیلف وہ دجال نہیں ہو سکتی. یا کوئی اور چیز، کوئی آبجیکٹ ہے جس سے فتنے پھیل رہے ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر آج کل کیمرہ ہی ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ کیمرے سے ہی سب چیزیں تصویریں لی جاتی ہیں، جتنی بھی انٹرنیٹ پر چیزیں ہیں، یوٹیوب پر جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، جیسے ابھی ہم نے حیا کے بارے میں پڑھا. آپ دیکھیں کہ ایکچولی کیوں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ دجال کے فتنے کو، اور کیوں ہم پڑھ رہے ہیں یہ باب، تاکہ ہم آج کے دور کے فتنوں کو سمجھ سکیں. कि ये फितने कौन से हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ताकि हम उससे बच सकें। और उस यानी जो एक तरह से नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वर्स्ट से भी वर्स्ट होती हैं, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, जो इंसान को ले डूबती हैं। कुछ गुनाह, कुछ बेहयाई के काम ऐसे होते हैं जो इंसान को ले डूबते हैं बिल्कुल, और फिर वो कहीं का भी नहीं रहता। और बाज़ों का तो कुछ लोगों को तौबा करने की मोहलत भी नहीं मिल पाती। तो क्यों उसमें इन्वॉल्व हों, क्यों उसकी तरफ भी जाएं, क्यों ऐसे रास्तों को चुनें? आप देखें, यानी ये इतना आम हो गया है। ठीक है, आप देखें पसंद की शादी, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल। अभी जैसे कि बहुत जगह से डिमांड आ रही है और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि कोई ऐसा वर्कशॉप लीजिए बाजी जिसमें लड़कियों को कैसे रहना है, उनकी तरबियत माओं को कैसे करना है, और इन्हें एक जो बेहयाई का एक समझे वो एक ट्रेंड चल निकला है कि हर लड़का और लड़की कॉलेज में, हर एक की बात नहीं कहेंगे हम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अल्लाह ताला को मानने वाले और अल्लाह ताला के अहकाम का ख्याल रखने वाले भी, माशाल्लाह आज के दौर में भी, इस पुरफतन दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नेक और मुत्तकी बच्चे हैं माशाल्लाह हमारी यंग जनरेशन जो तकवा वाली है। लेकिन मेजॉरिटी का हाल ये हो गया है कि ये एक आम बात हो गई कि लड़के और लड़कियों की दोस्ती, वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे से मिलना, और मोबाइल की वजह से जो मैसेजेस, क्योंकि जो अभी रेशियो आ रहा है सामने, अगर आप देखेंगे यानी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं बड़े बड़े शहरों की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ छोटे शहरों की बात कर रही हूं जो बिल्कुल अननोन शहर हैं समझे, उसमें ही ऐसा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स ये हैं कि 10th क्लास और 9th क्लास की लड़कियां अपने वालदेन से पूछे बगैर, किसी के घर जाने के बजाय, अपने रिश्तेदारों के घर जाने का नाम लेकर लड़कों के साथ निकल जा रही हैं। और 10th क्लास और 9th क्लास की लड़कियों ने इतना ही, उनके घर में उनको मारा गया, उनको बांधा गया, वालिद ने इतना मारा कि किसी का कुछ चीज टूट गई, किसी का जिस्म जख्मी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी लड़की धमकी दे रही है कि अगर आपने मेरी शादी उससे नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 10th और 9th क्लास कितनी छोटी उम्र होती है आप बताइए। और यानी अगर आप एड देखेंगे, अगर आप कार्टून देखेंगे, और अगर और आप कुछ यानी जो इवन पानी की बॉटल का भी जो एड है देखेंगे, तो 7th क्लास की लड़की और 7th क्लास का लड़का, और इन एडवर्टाइज में पानी की बोतल के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि वो दोनों लड़का लड़की, अस्तग़फिरुल्लाह वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप खुद सोच लें यानी किस उम्र से क्या चीज अब प्रमोट की जा रही है। तो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में दज्जाली फितनों को इस कदर फैला दिया गया है, इस कदर आम कर दिया गया, क्योंकि फहाशी ये मेन सबसे बड़ा फितना है असल में देखा जाए तो, बेहयाई, फहाशी, और अल्लाह तआला की हुदूद को भूल जाना, अल्लाह तआला के अहकाम को भूल जाना। अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है गज़्ज़े बसर का, लेकिन आज आप देखें गज़्ज़े बसर नाम की तो कोई चीज ही बाकी नहीं रही है, उसको तो कहते हैं कि आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन, दकियानूसियत और पता नहीं क्या कुछ कहेंगे। और अगर जरा सा किसी को कुछ यानी कोई बात कहो या कोई अच्छी बात बताओ, कहते अच्छा ये तो चाइना वाला मामला है, यानी जरा सी अगर पाबंदियां लगाओ तो कहते हैं कि अच्छा चाइना से भी गया गुजरा, बल्कि जो कोरिया है आपने सुना होगा उसके बारे में, जो लोग थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स अगर जानते होंगे वर्ल्ड की, तो यानी पाबंदियां किसी को पसंद नहीं आ रही हैं, बल्कि पाबंदियां नहीं है, हालांकि ये उनकी खैरख्वाही है, बच्चों की खैरख्वाही है, लेकिन इसको पाबंदियां समझ रहे हैं। यानी किस चीज को हम कहां जाकर रोकें, ये भी खुद अभी फिलहाल हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इस कदर आजादाना सोच के लोग मालिक हो गए हैं। बस अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो इस दज्जाली फितने को हमको समझना है कि ये जो पुरफितन दौर से हम गुजर रहे हैं, और एक फितना नहीं है, बहुत सारे फितने, बहुत सारे, आप एक तरफ नजर डालते हैं आपको दूसरी तरफ जब देखेंगे तो आपको उससे बड़ा फितना नजर आएगा, जब आप तीसरी तरफ निगाह डालेंगे तो आपको उससे बड़ा फितना नजर आएगा। तो आप देखें कि यानी इसीलिए जो कहा गया था ना, मुझे हमेशा बार बार वही हदीस याद आती है, पता नहीं क्यों हर बार वो हदीस जैसे जहन में बैठ गई है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम अजनबी हो जाएगा, ये अजनबी था और अजनबी हो जाएगा। तो रसूल अकरम ने फरमाया था कि फतूबा लिल गुरबा, कि खुशखबरी है अजनबी लोगों के लिए, यानी जो बहुत कम लोग हो जाएंगे इस्लाम को सही तरीके से इस्लाम को फॉलो करने वाले। और इस्लाम को हाथ में लेना, इस्लाम को पकड़ना, या इस्लाम को फॉलो करना, ये इस्लामी तालीमात पर चलना हाथ में अंगारा लेने के बराबर हो जाएगा। और आप बताइए कि क्या वाकई में ऐसा नहीं है आज के दौर में? कि आज इस्लाम को फॉलो करना आग में हाथ में अंगारा लेने के बराबर है। तो आप खुद सोचिए कि मतलब अब आने वाला दौर और कैसा होगा। तो इन्हें हमें एक फिक्र होती है कि अपने आने वाली नस्लों की, कि ठीक है जैसा भी था हमारे वक्त तक जो वक्त था गुजर गया, और हो सकता पिछले जो हमारी हमारे जो आबा अजदाद थे उनको हमारी फिक्र रही हो आने वाली नस्लों की, और हम जो दौर आज देख रहे हैं पुरफितन दौर। तो बहरहाल हमको बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि हम ये अवेयरनेस कम अज कम थोड़ी देर बिठाकर बच्चों को बताएं कि क्या खैर है क्या शर है, और अपने आप को भी बताएं, क्योंकि हमको भी अपने ईमान को मजबूत करना है, हमको भी अपने अंदर तकवा पैदा करना है। ये ना सोचे कि हम बड़े हैं तो हम बहकने से और लुढ़कने से बच जाएंगे। नहीं, किसी भी दौर में किसी भी उम्र में या कितना भी इल्म आ जाने के बाद कोई ये दावा नहीं कर सकता। अली रदी अल्लाह का कल एक हम जुमला पढ़ रहे थे परसों, जो हमारा सीरत का पीरियड सॉरी रोशनी के मीनार, उसमें इतनी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि तो दो वसीयतें की थी उन्होंने कि अल्लाह ताला की मासियत से बचना चाहिए, और दूसरा कहा था कि इल्म और इबादत के गुरूर से भी बचना चाहिए। यानी इल्म और तकवा भी ले डूबता है इंसान को, कब, जब इंसान ही समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। तकवा भी इंसान को ले डूबता है कि जब तकवा करने के बाद वो गुरूर करने लगे कि मैं तो मुत्तकी हूं। तो नहीं, मुत्तकी शख्स खुद के बारे में कभी नहीं सोच सकता कि मैं मुत्तकी हूं। तो बहकने के लिए इंसान के लिए कोई उम्र कोई उसकी इल्म की कैद नहीं है, कभी भी इंसान बहक सकता है। लिहाजा हमको हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको हर हाल में हमेशा अपना फरमा बरदार बना। तन्हाई हो, मजलिस हो, मामलात हो, हम हमेशा अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह ताला का खौफ रखने वाले, अल्लाह ताला की सजाओं का खौफ रखने वाले, और अल्लाह ताला की रहमतों और उसकी जो बरकत है उसके फजल है उसकी उम्मीद रखने वाले बने इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये दज्जाली फितने हैं जो प्रमोट किए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उससे हमको महफूज रखे। फिर एक और जो उसके बारे में जो निशानी बताई थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू सईद खुदरी की रिवायत है कि इब्ने सय्याद ने सहाबा से कहा कि मालूम नहीं तुम्हें मेरे बारे में क्या गुमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कि दज्जाल यहूदी होगा और मैं तो मुसलमान हूं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि दज्जाल की औलाद नहीं होगी जबकि मेरी औलाद है। सही मुस्लिम किताब अल फितन। आपको मालूम होगा कि जो इब्ने सय्याद था मदीना में रहने वाला यहूदी था, और ये जब सहाबा के दौर में बिल्कुल यंग एज में दाखिल हो रहा था, यानी जब रसूल अकरम मदीना आए तो बिल्कुल यंग जैसा लड़का था, और उसके बाद वो बहुत साल तक मदीना में रहा, और बाद यानी सहाबा ने रिवायत की कि वो बाद में मुसलमान भी हो गया था। वल्लाहु आलम। दज्जाल अपने माथे पर लिखा लफ्ज काफिर नहीं मिटा सकेगा। पीछे जो तमाम अहादीस हमने देखी हैं उसमें ये वजाहत थी कि दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, ठीक है, सही बुखारी की हदीस के मुताबिक भी। और उन्हीं रिवायत से बात मालूम होती कि वह अपने माथे पर लिखा हुआ लफ्ज काफिर नहीं मिटा सकेगा, क्योंकि अगर उसके लिए मुमकिन होता तो वह ऐसा जरूर करता था कि लोगों को मजीद गुमराह कर सके, लेकिन हकीकत यह है कि उसके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि हर मुसलमान ये लफ्ज आसानी के साथ उसके माथे पर पढ़ सकेगा। जैसे कि रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक़रा कुल्लु मुस्लिम, दज्जाल के माथे पर लिखा लफ्ज काफिर हर मुसलमान पढ़ सकेगा। तो इससे पता चलता है कि हम अगर ईमान वाले होंगे तो हम पढ़ लेंगे, या आगे हमारी नस्लें ईमान वाली होंगी तो वो पढ़ लेंगे उसके माथे पर लिखा हुआ लफ्ज काफिर। इसीलिए हमें सिर्फ अपने लिए ही दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्लों को भी दज्जाल के फितने से महफूज रखे। तो आप देखेंगे मुसलमान पढ़ सकेगा, तो जिसका जैसा ईमान होगा वो उसको पहचान लेगा दज्जाल को। तो हम कोशिश करें कि जितना हो सकता अपने ईमान को बढ़ाने की कोशिश करें। फिर दज्जाल के पास जाहिरी जन्नत और जहन्नम होगी, ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के पास एक जन्नत और एक जहन्नम होगी, और याद रखो कि उसकी जहन्नम दर हकीकत जन्नत और उसकी जन्नत दर हकीकत जहन्नम होगी। और एक और रिवायत में अल्फाज मिलते हैं कि जब दज्जाल खुरूज करेगा तो उसके पास पानी और आग होगी, जिसे लोग आग समझेंगे वो दरअसल ठंडा पानी होगा, और जिसे लोग ठंडा पानी समझेंगे वो फिल हकीकत जला देने वाली आग होगी। तुम में से अगर किसी शख्स को उस फितने से वास्ता पड़े तो वो उसकी आग में दाखिल हो, क्योंकि वो फिल हकीकत मीठा और ठंडा पानी है। ये भी सही बुखारी की हदीस है और मुस्लिम ने भी इसको रिवायत किया है। और جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ نہر اور آگ ہوگی، جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوگا اس کے لیے اجر واجب ہو گیا اور اس کا گناہ معاف ہو گیا، اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہو گیا اس کا گناہ واجب ہو گیا اور اس کا اجر برباد ہو گیا۔ یہ سلسلہ صحیحہ علامہ ناصر الدین البانی اور مشکات حاکم ابن حبان مسند احمد، بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں جنت دجال کے فتنے کا ہی حصہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی آزمائش کریں گے تاکہ حق کو ثابت کر دکھائیں اور باطل کو مٹا ڈالیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے دجال کو رسوا اور نامراد کر دیں گے اور اس کا عاجز و بے بس ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیں گے۔ یہ مسلم، صحیح مسلم کی جو شرح انہوں نے لکھی تھی امام نووی نے، اس میں ان کا یہ جملہ نقل کیا گیا ہے۔ پھر دجال کے ظہور کے بعد کسی کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا مفید ثابت نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان والا نہیں، یا جس نے حالت ایمان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، اور دابت الارض کا خروج، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اب اس سے کیا، ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ دجال کی احادیث آتی تھی تو صحابہ کا اس پر کیا ریئیکشن ہوتا تھا۔ آپ خود بتائیے کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے جب ہم دجال کی اتنی جو احادیث پڑھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یا فتنوں کی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا ریئیکشن یا ہمارا اب طریقہ کار، طرز زندگی، جیسا چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دیا جائے یا اس میں کچھ چینجز آنا چاہیے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ دین کی شکل کو بگاڑ کر رکھ دیا گیا، اور جب تک کہ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوگی اور یہ نہیں سمجھ میں آئے کہ اصل حدیث کا مقصد کیا تھا یا قرآن کی جو آیتیں اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ دین کو جس طرح چاہے اپنے حساب سے توڑ موڑ کر رکھ دیں گے اور اس طرف ڈھال دیں گے۔ جیسے کہ پردے کے تعلق سے، جیسے ہم قرآن میں جو لوگ بھی سورہ نور، سورہ احزاب پڑھ چکے ہیں، وہ ماشاءاللہ سارے طالب القرآن کورس کے ہمارے اسٹوڈینٹ ہیں، سب لوگ جانتے ہوں گے کہ سورہ نور اور سورہ احزاب میں کیا حکم ہے کہ اندر لباس کے اوپر آپ کو ایک جلباب بھی پہننی ہے۔ لیکن آج کچھ کنٹریز میں وہاں کے اسکالرس نے کھلم کھلا فتویٰ دے دیا ہے کہ نہیں، آپ کا لباس اگر ساتر ہے، فل پینٹ پہنے ہوئے ہیں، یعنی لڑکیوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں، یعنی جو ان کے فتاوی کے جو الفاظ ہیں کہ فل اگر آپ نے کچھ باٹم نیچے پہنا ہوا ہے اور آپ نے اوپر فل آستین کا لباس پہنا ہے اور بس سر پر دوپٹہ باندھ لیا ہے تو بس کافی ہے آپ کا، یہی آپ کا ابایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، لباس الگ ہے اور ابایا الگ ہے یا جلباب الگ ہے۔ تو اگر آپ غلط تفسیر اور غلط تشریح پیش کر رہے ہیں اور پھر آنے والی جنریشن تو اسی کو اڈاپٹ کر رہی ہے، تو اسی لیے صحیح اسکالرس کو چوز کرنا، صحیح بات کو معلوم کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ جاننا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو صحابہ کرام تھے یا جو صحابیات تھیں، ان کا ان احادیث کو سن کر کیا اثر ہوتا تھا، ہم تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی، آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، دجال یاد آ گیا تھا اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ صحیح الجامع الصغیر اور طبرانی کبیر حاکم مسند احمد اور صحیح مسلم کی سند کے حساب سے، یہ شرائط کے حساب سے یہ سند صحیح شمار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہاں ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کا پتہ چلتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ہماری طرح ایک خاتون تھی، ہم بھی ویسی ہی ہیں، ہم بھی خواتین ہی ہیں دیکھا جائے تو۔ ہاں، ایمان ان کا ہمارا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ، ان کا وہ خوف، وہ تقویٰ، ان کی وہ فکر کہ دجال کا سن کر، یہ دجال کا سوچ کر وہ رو رہی تھی۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ صحابیات کو کیسے ڈر تھا، کیسے فکر تھی۔ کبھی ہم کو رونا آیا اس بات سے، اس فکر سے کہ دجال نکلے گا تو کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہم جہنم کی آگ سے تو پھر بھی رو لیتے ہیں، لیکن ہم کو اس سے پہلے کے جو فتنے ہیں، ہم کو اس کا احساس ہی نہیں ہے، ہم کو شعور بھی نہیں ہے یا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو سوچ کر فکر کریں اور اس سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہیں۔ تو رسول اکرم نے پھر کیا فرمایا ان کے لیے کہ میری موجودگی میں نکلا تو میں تو کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو تم اتنا یاد رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو یعنی پہچان ہونا چاہیے، ہم کو غلط اور صحیح کی پہچان ہو. اور اسی لیے دیکھیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو حق کو حق ہی دکھا، اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ، کہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے اس کو حق دکھا تاکہ ہم اس کی اتباع کر سکیں. وہ ارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، کہ ہم کو باطل کو باطل ہی دکھا تاکہ ہم اس سے اجتناب، اس سے بچ سکیں. کیونکہ آج دین کی شکل جو بگاڑ کر پیش کر دی گئی ہے تو حق اور باطل کی پہچان ہی نہیں رہی، صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں رہی. لوگ اتنے کنفیوژن کا شکار ہیں، کس اسکالر کو سنیں، کس کی بات صحیح مانیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یعنی بہت زیادہ کنفیوژن ہے، بہت زیادہ. اسی لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور فکر بھی کرنا چاہیے. اور رسول اکرم نے جو ہمیں انسٹرکشنز دیے تھے وہ بھی قابل غور ہے. عمران بن حسین سے روایت ہے، ایک صحابی رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے اجتناب کرے، بچے. اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن جو شبہ کی چیزیں دے کر اسے بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے اور ہم کو اس کے جو باطل یا اس کے جو گمراہ کرنے والی باتیں اس کو صحیح طریقے سے دکھائے. یہ بھی صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے اور مسند احمد ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب فتنے نظر آئیں تو اس کے سامنے نہیں جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور لوگ یہ سمجھیں گے، کیونکہ اس کو شبہ کی چیزیں دے کر بھیجا گیا ہے دجال کو، تو لوگ وہ چیزیں دیکھ کر اس کی پیروی کرنے لگیں گے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوگا. کیونکہ دجال کا اصل لشکر یہودی ہوگا، یا یہودی ہوں گے اس کے ساتھ، اور یا وہ خود انہی میں سے ہوگا. اس کے علاوہ چوڑے اور موٹے چہروں والی قوم بھی اس کے لشکر میں شامل ہوگی. اور ممکن ہے یہ جو چوڑے اور موٹے چہرے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چائنا وغیرہ کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں کے ہوں، واللہ عالم. کیونکہ ان کے چہرے اغلباً، یعنی اکثر علماء کا کہنا ہے کہ ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر کافر اور منافق لوگ بھی اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، یعنی دجال کے. اور اس کے فتنے کا شکار ہونے والی سب سے زیادہ خواتین ہوں گی، اللہ تعالی رحم فرمائے. اس کے دلائل جو اسکالرس نے دیے ہیں وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ یا سبز، یعنی بلیک یا گرین چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا، جسے خراسان کہا جاتا ہے. بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑے کی ڈھالوں کی طرح موٹے اور چوڑے ہوں گے. یہ بھی صحیح الجامع الصغیر ترمذی کتاب الفتن، صحیح حدیث ہے. اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال رون ڈالے گا، اور مکہ اور مدینہ کی ہر گھاٹی پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے. پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ہر ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس سے باہر نکال دیں گے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا تو اس کی طرف نکلنے والی سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، حتیٰ کہ آدمی اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی پھوپھی وغیرہ کی طرف جائے گا اور انہیں رسیوں سے باندھ دے گا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ دجال سے نہ جا ملیں. یہ حدیث حسن ہے، اس کو علامہ ناصر بن البانی نے صحیح کہا ہے، مسند احمد اور طبرانی کبیر. اب آپ سوچیں کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جو مزارے ہیں، مزارے الگ ہیں، یعنی قبریں ہیں جہاں پر عرس میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، اور جتنے بھی یہ پیر بابا قسم کے لوگ ہیں، سب سے زیادہ وزٹ وہاں کس کی ہوتی ہے، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ خواتین کو چاہیے کہ اصل میں جو بھی چیز آتی ہے، آپ دیکھیں دین گھر میں جو پھیلتا ہے یا بدعت گھر میں جو آتی ہیں، خواتین سے آتی ہیں، جہاں جس کے بارے میں سنا نکل کھڑی ہوئی دیکھنے کے لیے، جہاں کچھ پتہ چلا بغیر کسی تحقیق کے اس کو مان بھی لیا یا اس کو فالو بھی کر لیا. اور آپ دیکھیں کہ گھر میں، یعنی پورے گھر میں کس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، مردوں کا یعنی ہسبینڈ کا، یا خواتین کا یعنی وائفز جو بیویاں ہوتی ہیں ان کا؟ آپ بتائیے کس کا چلتا ہے، کس کا زور چلتا ہے، کس کی بات چلتی ہے اور کس کی چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے گھر میں؟
عورتوں کے.
جو ابن عمر والی روایت ہے اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جب دجال نکلے گا اور دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا تو اس کی طرف نکلنے والی سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، حتیٰ کہ آدمی اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بیٹی، یعنی جو بھی اس کے ہیں قریبی، ان کو رسیوں سے باندھ دے گا تاکہ اس ڈر سے کہ کہیں وہ نکل نہ جائیں دجال کو سننے کے لیے. ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواتین بعض اوقات بہت زیادہ اندھا دھن کسی کی پیروی یا تقلید کرتی ہیں، اور تقلید کرنے میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس جو چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے زمانے سے بس اسی کو کرتی رہیں گی. تو نہیں، اسی لیے دین بھی گھر میں خواتین سے آ سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تعلیم الام تعلیم الامہ، کہ ایک ماں کی تعلیم پوری امت کی تعلیم ہے، کیونکہ گھروں میں جو رسم و رواج ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ صرف خواتین سے پروان چڑھتی ہیں. اگر خواتین اس کو چھوڑ دیں یقین جانیے سارے رسم و رواج ختم ہو جائیں. اور یہ جو ارمان والی بات ہے یہ بھی خواتین ہی کی ہوتی ہے کہ ارمان نہیں نکلے ہمارے. تو ایکچولی یہ ارمان کیا ہوتے ہیں؟ بھلا اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو پھر ہماری خواہش کہاں باقی رہے گی؟ یہی تو ایک مسلمان کا کام ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کو اطاعت کرنا لازمی ہے، پھر اس کی دل کی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی. تو خواتین کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے. پھر اس کے بارے میں جو اور ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بھی صحابیہ ہی کی روایت ہے، ام شریک رضی اللہ عنہا، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، وہ کہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں چلے جائیں گے. ام شریک نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت وہ تعداد میں کم ہوں گے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخر وقت میں دجال کے وقت مسلمان بھی کم ہو جائیں گے. دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا. ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوران خطبہ ارشاد فرمایا، دجال عراق اور شام کے درمیانی ریگستانی علاقے سے خروج کرے گا اور دائیں اور بائیں تمام اشیاء کو فاسد کر دے گا، لہٰذا اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا. وہ شروع میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو مسلمہ کذاب، ان لوگوں کو بھی دجال ہی کہا جاتا ہے ایک طرح سے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے یعنی بڑے دجال سے پہلے کم سے کم 30 دجال پیدا ہوں گے. اور 30 کا فگر بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ضروری نہیں کہ 30 ہی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کئی لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو وہ بھی دجالی فتنہ ہی ہوگا اصل میں، جو لوگ بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، کیونکہ دجال بھی پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور یہ بات بھی ہم کو واضح رہنا چاہیے کہ دجال اکبر سے پہلے بہت سارے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے، اور وہ سب بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی. ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خونریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا. اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 30 دجال، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ علیہ ولا قوت الا باللہ. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اچھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ مسلمہ کذاب اور اسود انسی. کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ جو واقعہ تھا، یعنی رسول اکرم کو کیا دکھائی دیا تھا جب وہ مسلمہ کذاب آیا، تو کیا کنورزیشن ہوا تھا رسول اللہ کا اور اس کا؟ یعنی کہ دو کنگن خواب میں دکھائی دیے گئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ، اور پھر آپ کو وہ کنگن آپ کے گود میں ڈالے گئے، تو آپ نے اس سے کراہت کا اظہار کیا اور آپ نے اس کو نیچے گرا دیا. تو جس وقت مسلمہ کذاب آیا تھا تو اس وقت اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آدھا حصہ آپ کا، آدھی حکومت میری ہوگی. اور تب رسول اکرم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو آپ نے اس کو چھڑی دے کر کہا تھا کہ میں یہ چھڑی بھی تمہیں نہیں دوں گا. اور اس وقت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابی رسول تھے جن کی آواز بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، تو رسول اکرم نے انہیں کہا تھا اس کو جواب دینے کے لیے، کیونکہ ان کی آواز اسٹرانگ تھی اصل میں اس کو مسلمہ کذاب کو جواب دینے کے لیے. تو بہرحال وہ رسول اللہ کی طرف سے اس کو جواب دے رہے تھے، اور آپ نے اس سے کراہت کا اظہار کیا تھا. پھر آپ کو خبر دے دی گئی تھی کہ پھر یعنی جو آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا، رسول اکرم کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی ایک نام بتا سکتے آپ؟ بارک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. مرزا غلام احمد قادیانی، ان لوگوں نے اپنا نعوذ باللہ قرآن بھی الگ بنا لیا، اور کچھ لوگ اور بھی تھے جنہوں نے ایسا دعویٰ کیا کہ ان کے اوپر وحی اترتی ہے، حالانکہ وہی صرف نبیوں پر اترتی ہے، کسی اور انسان پر نہیں اترتی. تو جہاں پر بھی آپ کو ذرا بھی ایسا شک لگے کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ ان کے اوپر وحی اترتی ہے یا ان کو خواب آتے ہیں، وہ سب پہ سمجھے جھوٹے، یعنی کذاب ہی ہوں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. تو دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا. دجال نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور جو لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو کر اسے رب تسلیم کر لیں گے وہ ان کے لیے آسمان سے بارشیں برسائے گا اور زمین سے فصلیں، کھیتیاں، پھل اور اناج اگائے گا تاکہ لوگ اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اور آگے بڑھ جائیں اور دوسرے لوگ بھی اس پر ایمان لانے کے بارے میں سوچنے لگیں۔ لیکن جو پختہ ایمان والے لوگ ہوں گے ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ تم جھوٹے دجال ہو، ہم تمہیں نہیں بلکہ آسمان والے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس یقین والے لوگ اس آزمائش کے دور میں بھی کامیاب رہیں گے اور دجال ان کا کچھ نقصان نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا ایمان مضبوط کب ہو سکتا ہے، یعنی جو ایمان میں مضبوط ہوں گے وہی ثابت قدم رہیں گے۔ تو اس سے سب سے بڑی فکر کس بات کی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، جتنا ہو سکتا ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور کوشش کریں کہ ایمان کو بڑھانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ہم کرتے جائیں۔ جیسے ہم نے کتاب الایمان پڑھا تھا صحیح بخاری میں، شروع میں آپ کو یاد ہوگا، اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایمان کن کن چیزوں سے بڑھتا ہے اور کن کن چیزوں سے گھٹتا ہے۔ آپ اس کو ان تمام احادیث کو ریکال کریں، وہ تمام احادیث کو ریوائز کریں کہ کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ ایمان ہوگا اسٹرانگ تو آپ دجال کو یا اس کے فتنوں کو پہچان سکیں گے اور اس سے بچ سکیں گے۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابتدا میں دجال کہے گا کہ میں نبی ہوں اور یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر وہ زمین میں پھرتا ہوا یہاں تک کہہ دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یقیناً تم فوت ہونے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکو، یعنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے اپنے رب کو۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، تم میں سے جو بھی اسے ملے وہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیت کی تلاوت کرے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ جو روایت ہے مستدرک حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کو بھی صحیح مسلم کی شرط پر پورا قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکیں گے، اور اس وقت بھی پڑھنا ہوگا اور ابھی بھی پڑھنا ہے۔ اور یہ بھی جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی لا یدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اور ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قیامت کے بعد ہی ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، جو حجاب ہٹایا جائے گا۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا، اور آپ نے فرمایا کہ حجاب ہوں نور، اس کا حجاب بھی نور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، صرف نور دیکھا تھا جو کہ حجاب ہے۔ تو اور دجال تو سب کو سامنے دکھائی دے گا، تو اللہ کے رسول نے اس لیے نشانی بتائی تھی کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے دنیا میں، تو وہ دجال ہی ہوگا۔ اور ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ہمیں حدیث بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا سر پچھلے جانب سے کچھ گنجا ہوگا، انقریب وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو جس نے یہ کہا تو جھوٹا، جو شخص اس کو سن کر یہ جھوٹا کہے گا اس کو تو ہمارا رب نہیں بلکہ ہمارا رب اللہ ہے، تو ہم نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کیا، ہم اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ، یعنی اور ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو اس پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا، یعنی جو نیک شخص ہوگا اس پر کوئی زور نہیں چلے گا اس کا۔ اور نواز بن سمان ہی روایت کرتے ہیں کہ دجال ایک قوم کے پاس آئے کر انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی ربوبیت پر ایمان لائیں گے اور لوگ اس کی فرما بردار ہو جائیں گے۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جیسے کہ ہم پچھلے تمام احادیث میں پڑھ چکے کہ وہ مدینہ اور مکہ کے علاوہ ہر بستی میں داخل ہو سکے گا، لیکن مدینہ کے راستوں پر فرشتے پہرہ دیں گے، وہاں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کی جو شر انگیزیاں ہوں گی، فتنے ہوں گے، اس کے بارے میں اسکالرز لکھتے ہیں کہ اپنے مومن بندوں کی آزمائش کرنا اور ان کا امتحان لینا ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ فتنے دجال بھی وہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، اگر اس فتنے کو کائنات کا سب سے بڑا فتنہ کہا جائے تو یقیناً یہ بھی بے جا نہیں ہے، کیونکہ دجال کو اللہ تعالیٰ ایسی قوت اور طاقت عطا کریں گے جس کے ذریعے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلائے گا، بارش برسائے گا، لوگوں کے لیے زمین سے پیداوار اور ہر قسم کا غلہ اگائے گا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، اور جو اس کے بعد مان لیں گے ان کو خوشحالی کا سارا سامان مہیا کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں انسان کو اتنا مٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے، یعنی مادہ پرست نہیں ہونا چاہیے، یا ہر خواہش کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے انسان کو، کیونکہ ایسے لوگ دجال کے فتنے میں جلدی آئیں گے۔ لیکن جو لوگ اس کو جھٹلائیں گے، اس کی خدائی کا انکار کریں گے، ان کو وہ قحط سالی میں مبتلا کرے گا، یعنی ان کو تکلیف دہ زندگی گزارنی پڑے گی، ان کی فصلیں برباد کرے گا اور انہیں اپنے ایک ہاتھ میں موجود آگ میں پھینک دے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جو بھی دجال کے فتنے میں مبتلا ہو اس کی آگ ہی کو ترجیح دے. اور یہاں یہ بات بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ دجال اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے جو بھی کچھ کرے گا وہ اللہ کے اذن سے ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو قدرت دی ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اور اسی لیے مغیرہ بن شعبہ والی روایت کے بارے میں ہے کہ دجال کے بارے میں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا ہے کسی اور نے نہیں پوچھا. تو رسول اکرم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا. میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی. آپ نے فرمایا وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو بہرحال ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دجال مدینہ میں نہیں آ سکے گا. جو اصل مسلمان ہیں ایمان والے ہوں گے وہ اس کو پہچان لیں گے, وہ اس کے فتنوں میں یا اس کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے, آخری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں, طویل حدیث ہے. ایک دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا, اسے حقیر اور اس کے فتنے کو عظیم گردانا, حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا ہو. پھر ہم شام کے وقت آپ کی طرف گئے تو آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے. ہم نے کہا کہ آپ نے دجال کے بارے میں خوب آگاہ کر دیا تھا اور ہم سمجھے کہ شاید وہ اسی نخلستان میں ہے. آپ نے فرمایا مجھے دجال سے بڑھ کر ان فتنوں کا تم پر اندیشہ ہو سکتا ہے. اگر دجال میری زندگی میں نمودار ہوا تو میں اس کے درمیان رکاوٹ بن جاؤں گا اور تم لوگوں کو اس کے شر سے بچا لوں گا, اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو تم میں سے ہر شخص بذات خود اس کے خلاف حجت ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا. دجال ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان ہے جس کی ایک آنکھ ابھری ہوگی, وہ عبدالعزی بن قطن کے مشابہ ہوگا. لہٰذا جو شخص بھی تم میں سے دجال کو دیکھے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیت تلاوت کرے. دجال کا خروج شام اور عراق کے درمیانی ریگستان سے علاقے سے ہوگا اور دائیں بائیں فتنہ و فساد مچائے گا. اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا. آپ اس کو نوٹ کریے, ثابت قدم رہنا. صحابہ نے پوچھا کہ دجال کتنی مدت زمین پر قیام کرے گا. آپ نے فرمایا 40 دن, جس میں سے ایک دن سال کے برابر, ایک دن ماہ کے برابر, ایک دن ہفتے کے برابر, اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے. صحابہ نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ کیا ایک ہی دن کی نمازیں ہمیں کفایت کر جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ تم اس کا اندازہ کر لینا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول, اس کا چلنا پھرنا کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس بارش کی مانند جسے پیچھے سے ہوا دھکیلتی ہے. پھر وہ ایک قوم کے پاس جا کر انہیں کفر کی دعوت دے گا اور وہ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے. وہ آسمان کو حکم دے گا اور آسمان بارش برسائے گا. پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی جس پر ان کے جانور چریں گے, جن کے کوہان پہلے سے اونچے, تھن پہلے سے کشادہ اور کوکھیں خوب پھولی ہوں گی. پھر دجال ایک قوم کے پاس آ کر اسے کفر کی دعوت دے گا مگر وہ انکار کر دیں گے, تو دجال ان سے واپس چلا جائے گا اور وہ لوگ قحط اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے, حتیٰ کہ ان کے پاس کچھ مال و دولت باقی نہ رہے گا. دجال بنجر اور ایران زمین پر نکلے گا اور اسے حکم دے گا کہ اے زمین اپنے خزانے نکال دے. اس پر زمین کے خزانے اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائیں گے جیسے کہ شہد کی مکھیاں مکھیوں کی ملکہ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں. پھر دجال ایک نوجوان کو بلائے گا اور اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے گا, جس طرح نشانہ لگانے کی غرض سے لگائی گئی کوئی چیز دو ٹکڑے ہو جاتی ہے. پھر اسے زندہ کر کے بلائے گا تو وہ نوجوان چمکتے دمکتے اور خوش چہرے کے ساتھ اس کی طرف چلا آئے گا. اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ مشرق کی جانب دمشق کے شہر میں سفید مینارے کے پاس زرد کپڑوں میں ملبوس عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا, اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی مانند بوندیں بہیں گی. جس کافر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے سانس کی بھاپ لگے گی اور وہ مر جائے گا, اور ان کے سانس کی بھاپ وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب یہ بڑی حدیث, اتنی طویل حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے پاس جو روٹیوں کا پہاڑ ہوگا یا دریا بہا دے گا, بارش برسائے گا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی انسان کو حرص و حوث کا شکار نہیں ہونا چاہیے, یا میٹرلسٹک نہیں ہونا چاہیے, مادہ پرست نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جتنا انسان مادہ پرست ہوگا, جتنا اس کی خواہشات اس کے اوپر حاوی ہوں گی, اتنا ہی وہ ان چیزوں کا, ان فتنوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا انسان قناعت پسند ہوگا, جتنا انسان اپنی چادر کی حد تک پیر پھیلائے گا, اور جس کو مشکلات سہنے کی عادت ہوگی, اتنا ہی وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. کیونکہ دجال کا جو اصل فتنہ ہے وہ یہ لالچ ہی ہے اصل میں, کہ انسان کو دنیا کی چکر چوند میں مشغول کر دینا، انوالو کر دینا، یا صرف دنیا کے بندے بن کر رہنا، یا دنیا دنیا دنیا، بس کھانا پینا گھومنا پھرنا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو آپ دیکھیں زندگی صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. اور ایک بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو قومیں ان تین چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیتی ہیں، کھانا پینا، شرمگاہ کی ریکوائرمنٹ، اور یعنی پیٹ، شرمگاہ، خواہشات، یہ قومیں پھر کبھی فلاح نہیں پا سکتی، یا ان کی تربیت نہیں ہو سکتی، یا ان کے اندر وہ ثابت قدمی یا ثبات نہیں ہو سکتا. انسان کو ہر چیز پر کنٹرول رکھنے کی عادت ہونا چاہیے، اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہونا چاہیے. کیونکہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قد افلح من زکا، تحقیق و فلاح پا گئے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اسے دبائے رکھا، اور جس نے اس کچھ کھلا چھوڑ دیا، وقد خواب من دساہا، جس نے اس نفس کو کھلا چھوڑ دیا تو وہ نامراد ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دجال کا اصل وار ان پر چلے گا، وہ لوگ اس کے فتنے میں، اس کی لپیٹ میں آئیں گے جو بہت زیادہ دنیا کو چاہنے والے لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے جو دنیا کو پرائیورٹی نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ اصل ان کی جو پرائیورٹیز تھی وہ آخرت تھی. اور آپ دیکھیں جتنے صحابہ کرام کے اقوال ہم کو ملتے ہیں، جیسے علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ دنیا میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، اور قطعی طلاق دے چکا ہوں، کسی اور کو دھوکہ دینا میں تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتا. سبحان اللہ، جو ہم اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگی کے حالات پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو دنیا سے کیسی بے رغبتی تھی. وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ آخرت کے لیے جیتے تھے. دوسری بات جو ہم کو یہاں پتہ چلتی ہے کہ دن ایک دن ایسا ہو جائے گا ایک سال کے برابر، اور 40 دن اس کی مدت ہوگی دجال کی، اور ایک دن اس میں ایک سال کے برابر ہوگا، پھر ایک ماہ کے برابر ہوگا، پھر ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن عام دنوں کے برابر ہوگے. اتنے کم دن میں رہ کر وہ اتنا فساد اور فتنہ پھیلا دیں گا، آپ سوچیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے دن طویل ہو جائے، یا ہو سکتا ہے دن وہی رہے اور وہ ہمیں ایک سال کے برابر لگے. کیونکہ ایمان والوں کو تو وہ فتنے کا دور بہت مشکل والا لگے گا نا، کیونکہ فتنہ ہی فتنہ ہوگا، فساد ہی فساد ہوگا. اور جو اور بات ہم کو اس حدیث سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب وہ زمین کو حکم دے گا اور وہ خزانے نکال دے گی، تو لوگ اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائیں گے، زمین کے خزانے اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائیں گے جیسے کہ شہد کی مکھی کے پاس جو ملکہ مکھی ہوتی ہے اس کی دوسری مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دولت ہے وہ جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اسی کی طرف اٹریکٹ ہوں گے پھر. تو ہم کو دنیا سے بے رغبتی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے، سبحان اللہ. تو ان تمام احادیث سے ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ اس کا وہ جو دجال کا فتنہ ہے بہت زیادہ خطرناک فتنہ ہوگا، جس سے بچنے کے لیے رسول اکرم نے ہم کو دعائیں بھی سکھائی ہیں، ہمیں پوری طرح سے الرٹ کر دیا ہے، ہمیں پوری طرح سے آگاہ کر دیا ہے تاکہ ہم اس کے فتنے سے بچ سکیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا بھی کرتے رہنا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے فتنے سے بچائے. اور یہ جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اصل میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، دیکھا جائے تو یہ بھی ایکچولی وہی دجال کے فتنے کو پروموٹ کرنے والا ہی دور ہے، جس میں ہر طرف مادہ پرستی، بے حیائی، فحاشی عام کر دی گئی ہے. اور لوگوں کو بس یہی ہے، بس ایک بھاگ دوڑ لگی، ایک ریس لگی ہے نا، کہ بس ہماری ضروریات یا جو ہماری تعیشات ہیں وہ پوری ہوں. یعنی ایک چیز ختم نہیں ہوتی کہ دوسری چیز کی خواہش، ایک چیز ختم نہیں ہوتی کہ تیسری چیز کی خواہش. تو اس طرح سے انسان کو بس اسی میں لگا دیا گیا ہے، اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی آخرت کو بھول چکا ہے. یعنی وہ آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہا ہے، بلکہ صرف دنیا کے ہی لیے جی رہا ہے. تو اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ ایسے بنے، اللہ کرے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے زندگی گزارنے والے بنے، تاکہ دنیا تو جتنی ملنی ہے مل ہی جائے گی، لیکن اصل چیز ہے آخرت کے لیے کوشش. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم آخرت کے لیے کوشش کرنے والے بنیں اور اسی کے لیے کام کریں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.